الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے, ٹکڑا ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے. یہ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا جو ایک مقصد ہے خاص وہ بتانا مقصود ہے. حضرت طالوت کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی تھی, اور جالوت جو کافر تھا اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا. یہ اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے لشکریوں سے یہ کہا کہ ایک نہر آئے گی آگے, اس نہر سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا, یعنی اس نہر کے ذریعے سے ابتلا آئے گی تمہارے پاس, اور وہ یہ کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہوگی, تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اس سے پانی نہ پیے, اور اگر بہت زیادہ پیاس ہو تو ایک آدھ چلو, اس سے زیادہ نہ پیے. ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی, جس نے اس سے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو منع فرما دیا کہ پانی نہ پیئے, اور اگر بالفرض پینا ہی ہو, الا من اقترف غرفة بیدی, ایک ہاتھ سے اگر کوئی آدمی پی لے اتنا سا پانی تو کوئی حرج کی بات نہیں, یعنی اپنی پیاس بجھا لے بس ایک دو چلو سے, لیکن پیٹ بھر کر یا جس طرح پیاسا ایک پانی پر ٹوٹتا ہے اس طرح سے پانی نہ پیا جائے. چنانچہ ہوا یہی کہ جب وہ نہر آئی تو جو لوگ مطیع اور فرما بردار تھے ان میں سے بعض نے ایک آدھ چلو پانی پی لیا اور بعض نے پیا ہی نہیں, لیکن جو لوگ پانی کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے اور خوب جی بھر کے پانی پیا تو ان کی پیاس نہیں بجھی, انہیں اور پیاس لگی, اور پیا, اور لگی, اور پیا, یہاں تک کہ بیکار ہو کے وہیں پڑ گئے, اٹھ کر جانے کے بھی قابل نہ تھے. واقعہ تو آگے بھی ہے لیکن یہ مقصود میں نے کہا پورا واقعہ سنانا نہیں ہے, اس میں جو حکمت کی بات ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مطیع اور فرما بردار بندوں کو اللہ تعالی راحت کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. تکلیف ہو, پریشانی ہو, سب اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن اگر آدمی ان تکالیف میں, پریشانیوں میں اللہ تعالی کے حکم کو مضبوطی سے تھام کر رکھے, اس کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو راحت کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, مصیبتوں کو اطمینان میں تبدیل فرما دیتے ہیں. لیکن اگر آدمی اللہ کا نافرمانی کرے, جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہ کام کرنے لگے, تو پھر پریشانی دور نہیں ہوتی, مصیبت دور نہیں ہوتی, اور پریشانی بڑھتی ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے میری پریشانی ختم ہو جائے گی, ہرگز نہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. اس لیے یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کے حکموں میں راحت ہے، اس کے حکموں کو ماننے میں راحت ہے، اطاعت میں راحت ہے. آدمی اگر اللہ کے حکموں سے بھاگے گا، نافرمانی کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ چلو تھوڑا سا گناہ کر لوں، تھوڑی سی نافرمانی کر لوں، یاد رکھو کہ اس سے اور گناہوں میں اضافہ ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی. دیکھیے جنہوں نے ایک آدھ چلو پانی پیا تو بعد میں وہ پیاس بجھ گئی، یعنی اسی ایک چلو سے پانی سے پیاس بجھ گئی، یا بالکل ہی کسی نے نہیں پیا تب بھی صبر کر لیا اور صبر کے نتیجے میں اللہ نے ان کی پیاس آہستہ آہستہ ختم کر دی. لیکن جنہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پیا تو وہ ایسی مصیبت کا شکار ہو گئے کہ انہیں پیاس، ان کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ بڑھتی ہے اور زیادہ بڑھتی ہے. تو اس سے جو فائدے کی بات نکلی وہ یہ کہ انسان کا معاملہ بھی یہی ہے، تھوڑی سی کوئی گناہ کی چیز نظر آئی کہتا ہے چلو تھوڑا سا گناہ کر لوں، لیکن یاد رکھو یہ تھوڑا سا گناہ مزید گناہ میں پڑنے کا سبب بن جاتا ہے، رکتا نہیں ہے انسان، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک راشی آدمی ہے کہتا ہے چلو پہلی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑی سی رشوت لے لوں، ذرا تکلیف ہے گھر میں دور ہو جائے گی، تھوڑی سی رشوت لے لی. پھر کہتا ہے اگلی دفعہ جب پریشانی آئی کہتا ہے چلو جب پہلے بھی کھائی تھی اب اور لے لی تو کیا ہے، اور تھوڑی سی لے گا، پھر اور بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ آدمی ہو جائے گا. جیسے کہ ایک صاحب تھے نا، کہتے تھے میرے باپ نے مجھے نصیحت یہ کی ہے کہ بھائی اگر رشوت ہی کھانی ہے تو پھر تھوڑی بہت نہیں کھانا، پھر ہاتھی کا گوشت جتنا ہوتا اتنا کھاؤ، لینی ہے تو خوب کھاؤ، ہے تو وہ ناپاک چیز نا، حرام مال ناپاک ہی ہے. تو بعض لوگوں نے اس طرح سے اپنے لیے حرام چیزوں کو حلال کر رکھا ہے خود بخود، اللہ کی طرف سے نہیں. لیکن بات یہی ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہمت سے کام نہیں لیا، مصیبت پر صبر نہیں کیا، نتیجے میں تھوڑی سی رشوت لے لی، پھر آگے اور مصیبت آئی، پھر تھوڑی سی لے لی، پھر آہستہ آہستہ مزہ پڑ گیا اور پھر آہستہ آہستہ بے حیائی کی طرف آ گئے. جب کوئی آدمی سگریٹ پینی شروع کرتا ہے نا تو پہلے چھپ چھپ کے پیتا ہے، پھر جب کسی کا سامنا ہو جائے اس کا تو بے حیائی اختیار کر لیتا ہے کہ اب تو ہو ہی گیا، اب کیا ہے، پھر کھلم کھلا پینا شروع کر دیتا ہے. لیکن ابتدا میں ایسا نہیں کرتا، پہلے سب سے چھپ کے پیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر اس کا راز کھل جاتا ہے تو وہ پھر ڈھٹائی اور بے حیائی کی طرف آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان پہلے گناہ چھپ کے کرتا ہے، بعد میں علل اعلان کرتا ہے اور پھر اس گناہ میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹتا نہیں. تو اسی طریقے سے انسان کی خواہشات نفس ہیں، برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، چلو بھائی تھوڑا سا دیکھ لوں، ایک دفعہ دیکھ لوں گا پھر نہیں دیکھوں گا، لیکن دیکھ لیا پھر دوبارہ دیکھے گا، پھر تیبارہ آہستہ آہستہ، تو پھر وہ پھر ٹک ٹکی لگا کے دیکھے گا، کیونکہ پھر حیا ختم. آہستہ آہستہ اذا فاتك الحیا ففعل ما شی، جب انسان کی حیا رخصت ہو جائے تو جو جی چاہے کرے. ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو گدھے کے دم میں اگر کوئی کانٹا چبھ جائے تو گدھے کی عادت کیا ہے کہ وہ زور سے دم کو مارتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ کانٹا نکل جائے، کانٹا نکلتا نہیں، جب دم مارتا ہے تو وہ کانٹا اور گھس جاتا ہے اندر، پھر زور سے مارتا ہے تو جو تھوڑا بہت تھا اور اندر گھس جاتا ہے. تو جتنی مرتبہ وہ دم مارے گا اتنی ہی مرتبہ کانٹا اندر گھسے گا. اگر کوئی آدمی عقل مند ہو تو وہ جا کے، یعنی اگر اس میں بھی کچھ عقل ہوتی، یہ تو گدھا ہے، اگر کچھ عقل ہوتی تو کسی انسان کے پاس جا کے کہتا کہ میرا کانٹا نکال دو، کانٹا نکل جاتا تکلیف رفع ہو جاتی، لیکن یہ تو گدھا ہے نا. اسی طریقے سے بعض انسان بھی گدھے جیسی عقل رکھتے ہیں کہ ایک گناہ کر لیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی ازالے کی کوشش کرتے، کسی کے پاس جاتے، کسی سے کہتے یہ گناہ ہو گیا اب کیا کروں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کر لیا اور پھر کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، تو گدھے کی دم کی طرح وہ مارتا رہتا ہے، کانٹا اندر گھستا رہتا ہے. حالانکہ اگر عقل ہوتی اس انسان میں تو کسی اللہ والے کے پاس جا کے کہتا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، یہ گناہ ہے جو مجھ سے دور نہیں ہوتے، آپ جو ہے میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ میں یہ گناہ دور ہو جائیں، وہ کوئی تدبیر بتاتے، کوئی صورت بتاتے اور نتیجتاً اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی. تو آج ہمارا معاملہ یہی ہے، کانٹا گھس گیا تو اس کو اور دم مار مار کے اندر گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ جو واقعہ بتلایا کہ تھوڑا سا پانی پی لو، اصل میں ہمارے لیے یہ کہ حکم، اطاعت، مان کر چلنا، اس میں سب کچھ ہے. اگر اطاعت نہیں کرو گے، فرما برداری اختیار نہیں کرو گے، تو یقیناً پھر آہستہ آہستہ اس گناہ میں جو ہے وہ پھنستے چلے جاؤ گے، پھر نکلنا بھی چاہو گے تو نہیں نکل سکو گے، مشکل ہو جائے گی. یہ بالکل دودھ پیتے بچے ہی کی طرح ہے، ہمارا نفس بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح دودھ پیتا بچہ ہے، اگر وہ اس کا دودھ چھڑانے کی کوئی کوشش کرتا تو روتا ہے، چیختا چلاتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ماں باپ اس کے رونے چیخنے چلانے کی فکر کرنے لگیں تو کبھی دودھ نہیں چھوڑے گا. لیکن آپ اس کے رونے چیخنے چلانے میں مت جائیں، دو تین دن تکلیف ہوگی، پھر راحت ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا، پھر روٹی بھی کھائے گا، پھر دلیا بھی کھائے گا، پھر سب چیزیں کھائے گا. ہم سب نے اسی طرح تو کیا، ورنہ تو آج بھی ماں کا دودھ پی رہے ہوتے بیٹھے. تو بات یہی ہے کہ گناہ کی عادت کو ترک کرنے کی طرف آدمی کو جانا چاہیے، جس حد تک ہو سکے جلد از جلد گناہوں کا راستے چھوڑے، ورنہ یہ ایسی دلدل ہے کہ جتنا نکلنا چاہو گے اتنا ہی اندر پھنسو گے. دلدلی زمین میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جتنی کوشش کرتا ہے نکلنے کی اتنا ہی پھنستا ہے. تو یہ گناہ بھی ایک دلدل ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. اخلاص کے ساتھ اگر انشاءاللہ کوشش ہوگی، اللہ سے مدد بھی مانگے گا آدمی، تو اللہ تعالی راستے نکال دیں گے. جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے. کار سازے ماں بکارے سازے ماں، وہ کارساز ہے ہمارے کاموں کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے. کار سازے ماں بکارے سازے ماں، یعنی ہمارا جو کارساز ہے وہ ہمارے کاموں کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں بیٹا ہوگا، اب حیران ہے یا اللہ بیٹا کیسا ہوگا، میں بوڑھا بانج، میری بیوی بوڑھیا 100 سال کی عمر پہنچ گئی، اب اس عمر میں بیٹے کہاں ہوتے ہیں؟ لیکن کارساز ماں بکارے ساز ماں، وہی بات اللہ رب العزت جو کارساز ہیں، جس کے حکم سے اولاد ہوتی ہے، وہ جب چاہے کسی ایسے کو بھی اولاد نصیب کر سکتے ہیں جس کو ہوتی نہ ہو. ابھی ایک صاحب یہاں پر رہتے ہیں، بڑے خوشی میرے پاس آئے کہ 10 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور ماشاءاللہ عقیدے کا بڑا پختہ آدمی، کہ میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، بس میں کہیں نہیں گیا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا. آدمی تھوڑا سا صبر تو کر لے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں اولاد نہ ہوئی، ادھر پتہ نہیں ادھر مزار کے چکر لگانے شروع کر دیے، آج اس بابا کے مزار پہ، کل اس بابا کے مزار پہ، اپنے رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں سب. ارے بھائی، اسباب سے منع نہیں کرتے، اگر کوئی ظاہری تکلیف ہے تو اسباب اختیار کرو، دوائی استعمال کرو، اس سے ممانعت نہیں ہے، اور بزرگوں سے دعا بھی کراؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن چونکہ تعلق مضبوط ہے اللہ سے، اللہ نے کہا کہ ہوگی اولاد، چنانچہ اولاد ہوئی. اور اولاد کس سے ہوئی؟ حضرت حاجرہ سے، ورنہ اس سے پہلے جو ان کی بیوی تھی حضرت سارا. دیکھیے تعلق کی بات ہوتی ہے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایسے بادشاہ کی حکومت تھی کہ اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ کوئی خوبصورت عورت کسی کے ساتھ جا رہی ہے، اگر وہ شوہر ہوتا تو شوہر کو تو قتل کرا دیا کرتا تھا اور عورت پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، اور اگر بھائی ساتھ ہوتا تھا تو بھائی کو قتل نہیں کراتا تھا لیکن عورت پہ پھر بھی قبضہ کر لیتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ظاہری سبب اختیار کیا، اپنی بیوی کو یہ سمجھایا کہ دیکھو ہم جب یہاں سے گزریں گے تو یہاں اس قسم کا ایک بادشاہ ہے جس نے اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ شوہر کو تو قتل کرا دیتا ہے، اگر میں کہوں گا میں تیرا شوہر ہوں تو فوراً قتل کرا دے گا. البتہ ہم یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اسلامی اعتبار سے میاں بیوی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے اعتبار سے. تو اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو کہنا کہ میرا بھائی، اور مجھ سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا بہن. تو اس ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ سبب اختیار کیا. اس سے پتا چلا کہ اسباب اختیار کرنے میں حرج نہیں، اپنے آپ کو بچانا تو لازم ہے. تو ایسے موقع پر اگر جھوٹ بول کر بھی جان بچ سکتی ہو تو بچنا چاہیے، اور یہ تو کھلم کھلا جھوٹ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا جھوٹ تھا کہ ایک اعتبار سے حقیقتاً حضرت آدم علیہ السلام ہونے کے ناطے سے ہر عورت ہر مرد جو میاں بیوی بھی ہیں ایک اعتبار سے بہن بھائی بھی ہیں، کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہیں. تو بہرحال جب وہ وہاں سے پہنچے چوکی سے، تو بادشاہ نے کہ جو کارندے تھے انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ بہن ہے میری، لیکن پھر بھی پکڑ کر لے گئے. اور بادشاہ جب خلوت میں وہ پہنچی، اس کا ارادہ چونکہ برا ہی ہوتا تھا، جب آگے بڑھنا چاہا، حضرت سارا نے اللہ سے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ غالباً کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، پیٹ کے درد میں کسی میں، کہ آگے بڑھ نہیں سکا. اور دوبارہ جو ہے توبہ کی کہ اب نہیں کروں گا، بس معاف کر دو. انہوں نے اس کے لیے دعا کر دی، پھر ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو کہا لگتا ہے بہت بڑی جادوگرنی ہے. اور پھر آگے بڑھا، انہوں نے پھر دعا کی، پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، پھر رک گیا. تو دو تین مرتبہ اس طرح سے کیا، اور آخر جب اس نے سمجھ لیا کہ میں قابو نہیں پا سکوں گا، تو سوچا کہ اس مصیبت کو اپنے پاس سے جان چھڑاؤں، کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو خالی تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ مرنا جاؤں. چنانچہ کہا کہ اچھا بھائی تم جاؤ یہاں سے خدا کے لیے. اور جاتے ہوئے ایک باندی، بعض روایت میں آتا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان ہی تھی وہ، اور ان کا نام تھا حاجرہ. اس بادشاہ نے وہ باندھی، کہا کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، یہ میں نے باندھی تمہیں دی. حضرت سارا جو ہے باہر آئیں اور ساتھ میں باندھی بھی لے کر آئیں. بعد میں اسی باندھی کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، اور انہی سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو بہرحال میں تو کہتا، اللہ سے تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں انسان کے لیے، اس کی تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں. یقیناً یہ بھی ایک تکلیف تھی، ایک مصیبت تھی، ایک ابتلا تھی، لیکن اللہ سے تعلق اگر مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کو آدمی پکارے، تو اللہ رب العزت محروم نہیں فرماتے. اور پھر یہی حضرت سارا جب نکاح ان کا ہو گیا حضرت حاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان کی عمر جب پہنچی بڑھاپے کو، یعنی اولاد نہیں ہوئی شروع میں، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اور بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ اس اپنی اولاد کو جا کر چھوڑاؤ ایک وادی غیر زیزرا میں، ایسی وادی میں جہاں پر چاروں طرف پہاڑ ہیں، جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے. چونکہ نبی تھے، اللہ پر اعتماد، بھروسہ، یقین یہ تھا، اس لیے اپنی بیوی کا، بچے کا ہاتھ پکڑا اور چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آج جہاں بیت اللہ ہے. اور وہاں جا کر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ چھوڑ کر چلے آؤ، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے بھی ابتلا میں مبتلا فرماتے ہیں. چنانچہ وہاں سے واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے یہ فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے، ایسی وادی میں کہ جہاں، جو ایسی وادی ہے کہ جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز. اسی کو اللہ نے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. جب پانی نہیں ہوگا تو کھیتی باڑی کہاں ہوگی، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا دور دور تک. لیکن جب وہاں سے چل پڑے تو حضرت حاجرہ نے جب بار بار پوچھا تو صرف کچھ کہا نہیں، جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ چھوڑ کر چلے آنا. بعد میں کہا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ؟ تو فرمایا کہ ہاں. کہا ٹھیک ہے، اب جائیے. اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا اللہ پر، اگر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ تم ہمیں یہاں پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے، ہمیں آپ کی اب ضرورت نہیں. یہ اعتماد تھا ایک نبی کی صحبت کی وجہ سے حضرت حاجرہ. اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، یہی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. دو دعائیں کی. اے اللہ، ان کے پاس کوئی بھی نہیں، کچھ ایسے لوگوں کو یہاں پر متوجہ کر دے کہ وہ یہاں پر آ جائیں، یہاں بستی بسا لیں، یہاں رہنا شروع کر دیں، تاکہ میرے بچوں کو تنہائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر باپ کے دل میں بچوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہوتی ہے، تو ان کے دل میں بھی بیوی بچے کی محبت تھی. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کے قلوب کو متوجہ کر دیجئے، تاکہ بچے ان سے انس حاصل کر لیں. اور دوسری دعا یہ فرمائی، ورزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں. تو دیکھیے، یہ دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا تو اس طرح قبول فرمائی کہ قبیلہ بنی جرہم وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں، تو یقیناً پانی ہوگا تو یہاں پر پرندے آ رہے ہیں، جہاں پرندے ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ پانی ہے موجود میں، ورنہ جہاں پانی نہیں ہوتا پرندے بھی نہیں ہوتے، یہ اللہ کا عجیب نظام. چنانچہ اس قبیلے والوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو، تو پانی نکل آیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کو رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت حاجرہ نے اس پانی کو روکنے کے لیے منڈیر بنائی، لیکن پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا، اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ کہتی جاتی تھی زم 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 زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، لیکن وہ کہاں ٹھہرنے والا تھا. تو اس کو انہوں نے باڑ لگا کر بند کیا تاکہ کنواں بن جائے، ایسا نہ ہو کہ خشک ہو جائے، تو پھر پانی کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس کو نہ روکتی تو یہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہوتا. یہ تو اللہ کے حکم سے نکلا تھا، جب اللہ کی جب قدرت کام کر رہی ہو کہیں پر، پھر دنیا کی طاقت اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی. غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی کنواں بھی ایسا کہ ایک شخص گر کر اس میں مر گیا، اتنا پانی. تو بعد میں اس کنویں کو خالی کرنا چاہا کہ بھائی اس کنویں کو خالی کریں، پانی نکالا گیا، لیکن جتنا نکالتے تھے اتنا تیزی سے آتا تھا. تو اس زمانے میں گویا حکومت کی پوری طاقت تھی اس زمانے کے اسباب کے اعتبار سے جو بھی تھے، اس کنویں کو پورا خالی کرنے کی کوشش کی لیکن خالی نہیں ہوا. تو پھر حضرت عمر فاروق نے غالباً فرمایا کہ بھائی تحقیق کرو مسئلہ کیا ہے. تو غوطہ خور گئے، جا کے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کنواں تھوڑی ہے، یہ تو دریا ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا، جتنی تیزی سے ہم پانی نکالتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے پانی آتا ہے. اور بعد کے محققین نے اس کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ ایک رگ جو ہے اس کی، یہ صفا پہاڑ سے آ رہی ہے نیچے سے، یعنی ایک رگ پانی کی آ رہی ہے صفا سے، ایک مروہ سے، اور دوسری بیت اللہ کے نیچے سے. تین پانی کی لہریں ہیں جہاں سے یہ پانی ابل رہا ہے. اور آج دیکھیے 1400 سال ہو گئے، نہ ذائقے میں فرق، نہ مزے میں فرق، نہ جو ہے اس کی فراوانی میں فرق. کتنے لوگ پیتے بھی ہیں اور لے بھی جاتے ہیں، دنیا بھر میں زمزم ملتا ہے الحمدللہ. تو اللہ رب العزت کا کیسا نبی کا کیسا اعتماد تھا اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد تو کوئی کرے، کوئی اللہ پر بھروسہ تو کرے. جب اللہ تعالیٰ پر کوئی بھروسہ کرتا پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسے پیدا فرماتے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا، جہاں رہتے تھے بادشاہ بت پرست، باپ بت بنانے والا، اور ساری قوم بت پرستی میں مبتلا. اب دل میں یقیناً غصہ آتا تھا کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے میلوں میں کہیں جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ تم بھی چلو، تو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا. اور یقیناً ایک نبی جب شرک میں مبتلا قوم کو دیکھے گا، اس کی طبیعت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے. جب قوم ساری کی ساری چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے میں گھسے اور جا کر سارے بتوں کی گردنیں توڑ ڈالی، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ بڑا سا ایک کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا. اب جب قوم آئی، آ کے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی ناک نہیں تو کسی کا منہ نہیں، اور کسی کی گردن نہیں. اب آ کر آپس میں کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. تو ان میں سے کسی نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر جو ہے برائی سے کرتا رہتا، وہ اسی کا کام لگتا ہے. تو کہا کہ بلا کے لاؤ. اور جب آ گئے ابراہیم علیہ السلام تو کہا انت آلیہتنا یا ابراہیم، انت فعلت بآلیہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ابراہیم یہ ایسا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ان کو توڑ پھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تمہارے خدا ہیں، انہی سے معلوم کر لو. یہ اتنا بڑا کلہاڑا جو بڑے سردار پر رکھا ہوا ہے اس سے پوچھ رہا ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہو، پوچھتے کیوں نہیں؟ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے، کوئی ان کے ہاتھ توڑے تو یہ نہیں روک سکتے، کوئی ان کی ٹانگ توڑے تو یہ نہیں روک سکتے، کوئی بالکل سے اگر گردن کاٹ دے تو یہ نہیں روک سکتے، کوئی مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت پھر یہ فرمایا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے نہ مالک ہے نہ نقصان کے مالک؟ یہ نبی کی تعلیم تھی، تبلیغ تھی۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے رب کو کیوں نہیں پکارتے کہ جو تمہاری پکار کا جواب دے، جو تمہاری مشکلیں دور کرے؟ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان تک کے مالک نہیں ہیں۔ قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آپس میں کہنے لگے کہ میاں اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس کو پکڑو، اس کو جلا دو آگ میں، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالیا جانے لگا تو فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، حضرت جبریل امین آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں یہ آگ بجھا دوں؟ فرمایا کہ نہیں، اما انت فلا، آپ سے تو میں یہ کام نہیں چاہتا۔ فرمایا پھر؟ کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا جس کا میں خلیل ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین تو واپس چلے گئے، اسی طرح سے اور فرشتے بھی آئے، سب کو واپس کر دیا۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اے اللہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ علم کا بحالی، آپ تو میری حالت جانتے ہیں، یعنی جب جانتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ مجھے کیوں آپ مجبور کرتے ہیں کہ میں ہی کہوں اپنی زبان سے، آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے پھر حکم جاری فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام پر، اگر کوئی اور آئے تو جلا کر راکھ کر دے اس کو، لیکن جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، چونکہ وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اس لیے اگر یہ اس آگ میں ہے تو اس کے لیے ٹھنڈا ہو جا۔ لیکن ٹھنڈک ایسی بھی تو ہو سکتی تھی جو بالکل یخ بنا دے، برف بنا دے، اس لیے فرمایا کہ بردم و سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈک، ایئر کنڈیشن بن جا، نہ گرمی نہ سردی، اعتدال کے ساتھ۔ یہ بھی اعتماد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جب کوئی اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مدد بھی بھیج دیتے ہیں، اپنی بعض اوقات اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں، بعض دفعہ خود ڈائریکٹ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں میری جو بات کہنے کی تھی وہ یہ کہ اللہ پر یقین اور اعتماد اگر نہ ہو تو پھر کچھ نہیں۔ آج سارے کے سارے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو مسبب الاسباب کو نہیں پکارتے۔ اسباب اختیار کرنے سے شریعت اسلامیہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کو دکھلانا چاہیے، اس سے کسی نے منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حفاظتی ٹیکے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے لگانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو احتیاطی تدابیر کے طور پر ٹیکے لگانے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اب ٹیکے لگ گئے اب اس کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی تقدیر کام کر رہی ہے اپنی جگہ پر، آدمی اگر ٹیکے بھی لگوا لے پھر بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، تو تدبیر، لیکن پھر بھی آدمی ترک نہ کرے، تدبیر اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر نظر نہ رکھو، بلکہ نظر مسبب الاسباب پر رکھو۔ تو اسی طریقے سے آدمی گناہوں کے معاملے میں بھی اپنے آپ پر اعتماد نہ کرے، انسان تو نہ جانے کب کس گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کبھی اپنے نفس پر بھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات نفس کمزور ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن مرتا نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کا نفس بھی مرتا کبھی نہیں، خواہشات اس کے دل میں بھی ہوتی ہیں. اس لیے کبھی کوئی آدمی اپنے اوپر بھی اعتماد نہ کرے. ایک شخص جنگل میں گیا, لکڑیاں کاٹی, اور جب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا تو ساتھ میں ایک بڑا اژدہا تھا, اسے بھی لپیٹ کے لے آیا. اسے پتہ ہی نہیں چلا لکڑی ہے کہ کیا ہے, اور لا کر ایک کونے میں ڈال دیا. اب وہ جنگل میں تھا, اس وقت سردی کا زمانہ تھا, تو بالکل ایسا ہو گیا تھا گویا مرا ہوا. لیکن جب یہاں آیا اور کچھ گرمی ورمی اس کو ملی, اب اس نے جو اس کو زندگی تو تھی اس میں, صرف ڈھیلا ہو گیا تھا وہاں. اب وہ جناب اس نے چلنا شروع کیا اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو ڈنگ مار دیا, لوگ مر گئے. تو ایک بزرگ اس واقعے کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی اجدہے کی طرح ہے. کبھی کبھی مجاہدوں کے ذریعے سے یہ سست ہو جاتا ہے. بعض اوقات بڑی آدمی جو ہے وہ نیکیوں کا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میرا نفس جو ہے وہ بالکل تابع فرمان ہو گیا میرا, بلکہ کسی وقت بھی یہ ڈنگ مار سکتا ہے جب کبھی موقع ملے گا. ہمارے حضرت والا ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو, اگر کوئی بلی ایسی ہو کہ بہت ہی بادشاہ کے پاس پل رہی ہو, بادشاہ کھانے پینے کو بھی اس کو دیتا ہو, اور بالکل شریفانہ زندگی گزار رہی ہو, اچانک اس کے سامنے سے کچھ چوہیا گزرے, تو فرمایا کہ پھر وہ ایک دم اس کی جو اندر کی فطرت ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے, اور ایک دم مونچھوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایک دم چوہے کے پیچھے بھاگتی. تو اسی طریقے سے ہمارے نفس کا معاملہ بھی یہی کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب اب یہ رام ہو گیا, اب ہم غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتے. لیکن فرمائے نہیں, کبھی اپنے آپ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ مت کرو. اللہ رب العزت اگر بچائیں گے تو بچ جاؤ گے انشاءاللہ گناہوں سے. اس لیے اعتماد تو اللہ پر رکھو, اور لیکن اپنے نفس پر بھروسہ مت کرو. اس لیے کبھی اپنی بڑائی کا اظہار اس طرح سے نہ کرو کہ صاحب مجھے کچھ نہیں ہوتا, ہم گناہ میں نہیں پڑ سکتے. کبھی بھی انسان کو نفس جو ہے مبتلائے گناہ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت پر, البتہ ہاں یہ ساتھ میں کہہ دو کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ بچا لیں گے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں, اور اولیاء کے بارے میں یہ ہے کہ معصوم تو نہیں البتہ محفوظ ہے. یعنی معصوم تو نہیں, گناہ ان سے بھی ہو سکتا ہے, البتہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. تو اس لیے معصوم تو صرف جو ہیں وہ فرشتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام, اس کے علاوہ تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے بھائی, سب کے سب. کوئی بھی کسی وقت گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ پر اعتماد, اللہ پر یقین ہونا چاہیے. یہ سارے واقعات سنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں. اور جس طرح سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے عمل کر کے دکھایا, ہم بھی اس طریقے پر کاربند ہو جائیں, تاکہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب ہمارا یقین بڑھ جائے, بھروسہ زیادہ ہو جائے, تو ہم اللہ ہی سے مانگیں اور ماں سوا سے ہم جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیں. تو اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے, اس پر یقین رکھنا چاہیے. اور یہ یقین اور اعتماد بڑھے گا کہاں؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر. جتنی بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت آدمی اختیار کرے گا, انشاءاللہ اس کے یقین میں اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے بزرگان دین کے واقعات پڑھنے سے, واقعات پڑھنے سے بھی بہت تقویت ملتی ہے انسان کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرنے والے. البتہ تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, ہمارے ہاں بے صبری بہت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جلد باز آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے. اور فرمایا جلد باز آدمی کون ہے؟ جو دعا کرتا رہتا اور پھر یہ کہنے لگے کہ میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. فرمائی جلد باز سے, بھائی دعا کرنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا اللہ کا کام ہے. ہم اپنا کام کریں, اللہ اپنا کام کریں گے. بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو. ہم تو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی دعا مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اس لیے اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی بظاہر, تو یہ مت سمجھو کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے, بلکہ جو وقت تم اللہ سے مانگنے میں صرف کر رہے ہو, یہ بہت بڑی عبادت انجام دے رہا ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس سے تمہارا تعلق اللہ سے قوی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کچھ وقت ایسا بھی نکالیں نماز کے علاوہ، قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ، ذکر و اذکار کے علاوہ، کہ جس میں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جتنا بھی ہو سکے اللہ سے دعا مانگے. وقت ضائع نہیں ہوتا، یاد رکھیے. یہ ایسی ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں. ہر آدمی کا تعلق اللہ سے قوی طرح، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، کوئی اللہ پر اعتماد کرے تو صحیح، کوئی بھروسہ کرے تو صحیح. مانگنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی مانگے تو اللہ دے گا. البتہ یہ نہیں ہے کہ مہینے دو مہینے دعا مانگ کے اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی قبول نہیں ہو رہی. اول تو یہ کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اس لیے بعض اوقات آدمی دعا مانگتا ہے، یہ بھی کہہ دے اللہ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو آپ جو ہے وہ عطا فرما دیجئے، بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی. بعض اوقات آدمی اولاد ہی مانگتا رہتا ہے، لیکن وہی اولاد جوتے برساتی ہے پھر. اس لیے دعا مانگنے میں بھی یہ کہے کہ آدمی یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ورنہ خالی آدمی مانگے اللہ میاں مجھے لڑکا دے دے، اللہ مجھے لڑکا دے دے، پھر وہ معاملہ ہو جائے گا جیسے ایک آدمی جو ہے وہ گھوڑا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میاں گھوڑا دے دے، اللہ میاں گھوڑا دے دے، میرے پاس سواری نہیں. تو کسی بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ اس سے ناراض ہوا کسی بات پر، تو گھوڑا تھا ایک، اس نے کہا کہ چلو اس کو کاندھے پہ اٹھا. تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا، اٹھانا پڑا کسی طریقے سے. تو کہنے لگا اللہ میاں تجھ سے دعا مانگی تھی، تو دعا قبول تو کرتا، سمجھتا نہیں ہے. گھوڑا تو میں نے نیچے کے لیے مانگا تھا، تو نے اوپر دے دیا، اب کاندھے پہ رکھا ہوا میں نے اس کو. حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کب کہا تھا کہ گھوڑا کیسا ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی تو کہے کہ اللہ عافیت والی سواری عطا فرمائیے. بعض اوقات آدمی نئی گاڑی خریدتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس لیے سواری بھی مانگو تو عافیت کی مانگو، اولاد بھی مانگو تو نیک مانگو، اللہ سے مال و دولت بھی مانگو تو حلال طریقے سے اللہ عطا فرمائے، اور برکت والا رزق عطا فرما. ورنہ رزق تو بھائی بھنگی کے پاس بھی ہوتا ہے، کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے، ہم سے زیادہ مال ہوتا ہے ان کے پاس. تو اس لیے اللہ سے مانگو، خیر اور عافیت کے ساتھ مانگو. ورنہ بعض اوقات اولاد جو ہے وہ جوتے لگاتی ہے ماں باپ کو، گھروں سے نکال دیتی، ان کی بات نہیں سنتی. کل ایک خاتون بوڑھی، بڑی بوڑھی یہاں پھر رہی تھی، میں نے کہا اماں کیسے پھر رہی ہو؟ کہ وہ ہم نے سنا یہاں پر کوئی پناہ گاہ ہے عورتوں کی جو گھروں سے بے گھر ہو جاتی ہیں، تو یہاں. میں نے کہا یہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن بہر حال پتہ چلا کہ جی ماں باپ اولاد سے تنگ آ کے بےچاری یہاں پھر رہی. تو کتنی خواتین، کتنے بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد سے تنگ ہیں. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو گے اللہ عافیت والی جو ہے زندگی عطا فرما، اولاد نیک عطا فرما، فرما بردار عطا فرما. لیکن یاد رکھیے کہ فرما بردار اولاد بھی تبھی ملے گی جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے. ہم تو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہیں اور ہم چاہیں کہ ہمارے چھوٹے ہماری فرما برداری کریں. تو یاد رکھو، اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اولاد بھی انشاءاللہ فرما بردار ہوگی. اور اگر ہم دین سکھائیں گے اپنی اولاد کو، وہ اولاد کبھی آپ کو جوتے نہیں لگائے گی. یاد رکھو، جسے یہ پتا ہو کہ باپ کی کیا حیثیت ہے شریعت میں، باپ کا کیا حق ہے اور باپ کا کیا مرتبہ ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کبھی دشمنی کا نہیں سوچ سکتی. وہ کبھی، کتنے لوگ یہاں میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ، تو وہ بچارے دیندار ہیں، یعنی یہ نہیں کوئی عالم دین ہے، عالم نہیں، لیکن دینداروں سے تعلق ہے ان کا. اب وہ ماں باپ کا ظلم بھی برداشت کرتے ہیں. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ ماں باپ بھی جب اولاد کو دیکھتے ہیں بہت فرما بردار ہے، تو کچھ زیادہ ہی لگاوٹ کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پریشان ہو جاتی ہے بیچاری اولاد بھی. تو بعض اوقات بیچارے آتے ہیں کہ والدہ یوں کہتی ہیں، باپ یوں کہتے ہیں، تو بہرحال ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بہرحال جو کچھ بھی ہیں تو والدین، ان کا ادب احترام لازمی ہے. تو الحمدللہ ہم تو کسی کو بغاوت نہیں سکھاتے، اس لیے کہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. ہمارے دین نے ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں، ان کے جو ہے وہ فرائض و واجبات ان کے بھی ہیں، کچھ ہمارے بھی ہیں. تو بہرحال اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، ہر معاملے میں اللہ سے مانگیں، عادت بنا لیں اس کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بے نیل و مراد نہیں لوٹائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا یقین اور اعتماد نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے، تو توبہ کر اس گناہ کا ازالہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارے نصیب فرما. اے اللہ، ہم میں بہت سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پر دور مصیبتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، جو ابتلا میں مبتلا ہیں، اپنے فضل سے ان کی ابتلا کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمائیے، ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، اپنا کرم ہم پر فرما دے، ہمارے اہل و عیال پر فرما دے، ہمارے گھر والوں پر فرما دے. یا اللہ، اپنی برکتیں ہم پر نازل فرما، رحم و کرم کی بارشیں اللہ ہم پر فرما دیجیے. بلا شبہ ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن بغیر استحقاق کے ہم پر کرم فرما دیجیے. یا اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں صحیح قیادت نصیب فرما دیجیے، نیک حکمران عطا فرما دیجیے، امانت دار حکمران عطا فرما دیجیے. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے پورے عالم اسلام میں اے اللہ مسلمانوں کو صحیح سچی اسلامی اور اخلاص والی قیادت عطا فرما دیجیے. یا اللہ، ہم مسلمانوں کو سب سے بڑا مسئلہ قیادت ہی کا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں کسی ایک قیادت پر جمع فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں نیک اچھی قیادت عطا فرما دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے. یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، ہمارے اور اپنے حکموں کا فرما بردار بنائیے، ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ، بزرگان دین کا صحیح طور پر ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین، ہمارے بزرگوں کی، مشائخ کی، اساتذہ کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، جو رخصت ہو چکے دنیا سے، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. تمام مسلمان مرد یا عورت اور ہمارے احباب، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دے. یا اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جب وقت رخصت آئے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھئی، ایک اعلان سن لیجیے، کچھ کتابیں ہیں تقسیم ہونے کے لیے آ رہی ہیں آپ کے پاس، یہاں پر تقسیم ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ، تو اس کو پڑھیے، اس کا اثر یہ طریقہ یہی ہے، اس کا ادب کا اور اس کی قدر کا کہ اسے پڑھیے. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں فری میں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن آتی فری میں نہیں ہیں، اس لیے ایسا نہ کیجئے کہ پڑھیں یا بالکل ہی نہ پڑھیں اور پڑھ کے ایسی ڈال دیں. اگر آپ نے نہیں پڑھنی تو کسی ایسے آدمی کو دیجئے جو اس کا طالب ہو اور قدردان ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے.